خالق کی تلاش میں روشنی اور اندھیروں میں بھٹکتا مسافر انسان، ابھی اسے اور کتنا سوچنا ہے؟
اگر فنون لطیفہ کا مقصد صرف انسان کی جمالیاتی حس کو تسکین پہنچانا ہے تو پھر مذہب کا اس پر اعتراض ٹھیک ہے کہ نہیں؟
تمام واقعات اگر فطری اسباب کے تحت ہی صادر ہوتے ہیں تو پھر ستاروں کی گردش قابو میں رکھنے والا کوئی خدا ہے کہ نہیں؟
ابھی اسے اور کتنا کھوجنا ہے؟
مذہب تبدیل نہیں ہوتا، امر کی کوئی حقیقت ہے کہ نہیں؟
ابھی اسے کس کس کو پوجنا ہے؟
اگر دین کا مقصد موت کے بعد صرف جنت کا حصول ہے تو آج کی عملی زندگی میں اس کا کوئی اثر ہے کہ نہیں؟
میرے سارے کمپرومائزز،
میری ساری اخلاقیات،
میری ساری عبادات آخرت میں صرف الفاظ ہی رہ گئے تو؟
اس کی یہ جستجو ختم ہوگی کبھی؟ غامدی،
السلام علیکم، پروگرام غامدی میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم اپنے شرکا اور محترم جاوید احمد غامدی کی باہمی گفتگو کے ذریعے اسلامی شریعت کا انسانی حقوق کے تناظر میں جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ اقوام متحدہ کے یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس کے مقابلے میں کیوں قاہرہ کا اسلامک ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس وضع کیا گیا، کیا اسلام میں انسانی حقوق کا تصور باقی تمام دنیا سے مختلف ہے، اگر مغربی قوانین کی بنیاد انسانی دانش اور اسلامی قوانین کی بنیاد الہامی دانش ہے تو مذہب متغیر انسانی سماج کو ایک غیر متغیر شریعت کے ذریعے کس طرح رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور پھر حدود، قصاص، تعزیر اور دیا جیسے اسلامی فقہی ستون کیا دور حاضر میں انسانی سماج اور نفسیات کی روشنی میں ریشنلٹی کے میزان پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں؟ یہی بحث ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع گفتگو ہے۔ غامدی صاحب، اگر انسان ایک اخلاقی وجود ہے اور فطری طور پر برائی اور اچھائی کا شعور رکھتا ہے تو پھر اسلامی شریعت میں حدود، قصاص اور تعزیر جیسے قوانین کیا انسان کو اس کی اس فطرت سے روشناس کروانے کے لیے وضع کیے گئے ہیں جس سے وہ خود بھی بے خبر ہے؟
انسان کی فطرت میں خیر و شر کا الہام کیا گیا ہے، یہ بات تو خود قرآن مجید نے بیان کر دی ہے۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کا تصفیہ کیا، اسے نیک سکھ سے درست کیا، تو اس میں اس نے تقویٰ بھی الہام کر دیا اور فجور بھی الہام کر دیا، یعنی انسان کو یہ صلاحیت بخش دی کہ وہ چاہے تو اپنے ارادے کو غلط استعمال کر کے حدود سے تجاوز کر جائے اور چاہے تو اپنے ارادے کو صحیح استعمال کرے اور حدود کے اندر رہ کر زندگی بسر کرے۔ یہ جو میں لفظ حدود بول رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان کے پاس خواہشات ہیں، رغبات ہیں، جذبات ہیں، تعصبات ہیں، انسان ان سب چیزوں کے ساتھ مل کر بنا ہے، وہ محض عقل اور محض ارادہ نہیں ہے۔ اسی طرح جس طریقے سے ہم انسان کو اس دنیا میں دیکھتے ہیں، ذات خداوندی بھی انسان کو اس کی اصل فطرتی کے لحاظ سے دیکھتی ہے، چنانچہ انسان کا یہ ارادہ اور انسان کی عقل اس پر حکومت کرے، یہ انسان کا اگر فلسفے کی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تب بھی مقصود ہے اور مذہب کے لحاظ سے دیکھیں تو تب بھی اس کا مقصود ہے۔ چنانچہ یہ بات کہ انسان اپنی عقل کو اپنے جذبات پر غالب رکھے، اپنے خواہشات پر غالب رکھے، جو فیصلے کرنے ہیں وہ فیصلے علم و عقل کی روشنی میں کرے، یہ انسانیت کی کل بھی ضرورت تھی، آج بھی ضرورت ہے اور ہمیشہ یہ ضرورت رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو الہام انسان کو کیا ہے یا انبیاء علیہ السلام کے لیے جو ہدایات دی ہیں، وہ انسان کی فطرت کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، بلکہ انسانی فطرت کے تقاضوں ہی کو پورا کرنے کے لیے دی گئی ہیں۔ دنیا میں بھی آپ یہی کرتے ہیں، قانون سازی کس بنیاد پر کی جاتی ہے؟ انسانی فطرت کا جو حادثہ اخلاقی ہے وہ جن چیزوں کے بارے میں صحیح اور غلط کا فتویٰ دیتا ہے، ان کو بنیاد بنا کر آپ قانون سازی کرتے ہیں، ورنہ دنیا میں کسی پارلیمنٹ کو، کسی ادارے کو، کسی حکومت کو، کسی مقننہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ انسانوں کے لیے قانون سازی کرے۔
یعنی اچھائی اور برائی کا شعور فطری ہے؟
اچھائی اور برائی کا شعور
فطری، فطرت کے اندر انسٹنکٹ بھی تو شامل ہوتی ہے نا، لیکن ہم انسٹنکٹس کو لیجسلیشن کی شکل میں نہیں سامنے لے کے آتے، تو پھر ہم ان انسٹنکٹس کو جو اچھائی اور برائی کی شکل میں اپنا ظہور کرتی ہیں کیوں سامنے لے کے آتے ہیں؟
اس کی وجہ یہ کہ یہ انسان کی ضرورت ہے۔ انسان جب دنیا میں رہے گا تو ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرے گا، جب ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرے گا تو وہ حق تلفی پر مبنی بھی ہو سکتا ہے، وہ تعدی اور عدوان پر مبنی بھی ہو سکتا ہے، وہ زیادتی پر مبنی بھی ہو سکتا ہے، وہ ظلم پر مبنی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ظلم کوئی چیز نہیں ہے، عدل کوئی چیز نہیں ہے، صاف کوئی چیز نہیں ہے، جھوٹ کوئی چیز نہیں ہے، سچ کوئی چیز نہیں ہے، بددیانتی اور دیانت کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ انسانوں کا ایک جنگل آباد کر لیجئے، اس میں جس کا جی چاہے بھیڑیے کی طرح جس کو چاہے وہ چکر لے جائے۔
آپ نیچرل لاء اور مورل لاء میں فرق سمجھتے ہیں؟
ایک جو فطری قانون ہے اور جو اخلاقی بنیادوں پر منحصر ہیں، ان کی ایک تو اساسات ہیں، وہ تو ہمیشہ سے انسان کے اندر بدیت کی گئی ہیں، ایک ان کا سماجی ظہور ہوتا ہے، یہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔
یعنی فطری قانون اور اخلاقی قانون ایک دوسرے کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں؟
یقیناً، یعنی انسان کو جس طرح بنایا گیا ہے اور جس کائنات میں رکھا گیا ہے، اخلاقی قانون اس سے بالکل ہم آہنگ ہے. اگر آپ اخلاقی قانون کو نظر انداز کر دیں تو پھر تو اس کے بعد صرف طبعی قوانین باقی رہ جائیں گے. پھر مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں اپنی گفتگو میں، اپنی بات چیت میں، اپنے معاملات میں، اپنے کاروبار میں، منڈی میں، بازار میں، ریاست میں، حکومت میں کسی کے بارے میں یہ فتویٰ صادر کروں کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. صحیح اور غلط یہ مذہب نے آ کے آپ کو نہیں بتایا، یہ انسان کی فطرت میں ودیت ہے. مذہب تو آپ کی صرف یہ خدمت کرتا ہے کہ صحیح اور غلط کے معاملے میں جہاں تعین کی ضرورت ہوتی ہے وہاں وہ تعین کر دیتا ہے. جہاں آپ کوئی واضح بنیاد نہیں پا رہے ہوتے فیصلہ کرنے کی، اس کا فیصلہ سنا دیتا ہے. جہاں کوئی بڑا نزاع یا بڑا اختلاف واقع ہو رہا ہوتا ہے اس کو حل کر دیتا ہے.
میم صاحب، بات یہ ہے کہ 1948 میں اقوام متحدہ نے اپنا ایک یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس پاس کیا، اور اس کے تقریباً 42 سال کے بعد مسلمانوں نے قاہرہ میں ایک اسلامک ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس پاس کیا. اب جو یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس ہے اس میں ایک کلاز ہے کہ ہر انسان کو مکمل طور پر اپنی آزادی رائے کا اظہار کرنے کی آزادی ہے، لیکن جو اسلامک ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس ہے اس کا آرٹیکل 22 یہ کہتا ہے کہ صرف اسلام کی شرعی حدود میں رہتے ہوئے کوئی شخص اپنی آزادی رائے کا اظہار کر سکتا ہے. تو گاندھی صاحب، اب بات یہ ہے کہ کیا ساری دنیا کے انسانوں کا اجتماعی شعور مسلمانوں کے اجتماعی شعور سے متصادم ہے؟
دیکھیے، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کو غلط طریقے سے بیان کر دیا گیا ہے. ایک چیز یہ ہے کہ انسان کو آزادی کے ساتھ اپنی بات کہنے کا حق حاصل ہے. اس معاملے میں تو سب سے بڑھ کر قرآن مجید نے یہ تعلیم دی ہے. قرآن مجید نے مذہبیات جیسے نازک مسئلے میں انسان کو یہ بتایا کہ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. ہم نے ہدایت کو واضح کر دیا کہ تبین الرشد بلل گئی، اب جس کا جی چاہے وہ ایمان لائے، جس کا جی چاہے وہ کفر اختیار کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، میں نے دنیا تمہیں دے دی ہے، اس میں جو نعمتیں میں دے سکتا تھا میں نے دے دی ہیں. تمہارے اوپر میری غیر معمولی عنایت ہے، میں نے تمہیں زندگی دی ہے، زندگی کا مقصد عطا فرمایا ہے، اس زندگی کو ایک منزل دی ہے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود تمہیں جو راستے دکھائے گئے ہیں، اما شاکر و اما کفورا، تم چاہے تو خدا کے شکر گزار بندے بن کر رہو، چاہے تو خدا کے ناشکر بندے بن کر رہو. تو اللہ تعالیٰ نے جو آزادی انسان کو دی ہے، یہ تو اس کی اسکیم کا عین تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا کہ انسان دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کو ارادے اور اختیار کی آزادی دی جائے، اس کو زمین کا اقتدار بخشا گیا ہے. اس وجہ سے اقوام متحدہ کے ڈکلیریشن میں اس شک جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے، کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے. یہ بات البتہ الگ ہے کہ جب ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کر دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایمان لے آیا ہوں، پھر اس کی آزادی کے کچھ حدود ہیں. اس کو باہر نکلنے کا حق حاصل ہے، لیکن اندر رہ کر تو باہر ان حدود کے اندر ہی زندگی اس کو بسر کرنا ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں، میں خدا کے پیغمبر کو مانتا ہوں، میں قرآن کو مانتا ہوں، میں الہامی کتابوں کو مانتا ہوں، میں ان پر ایمان لا کے اب مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ یہ کہے کہ میں اسلام کے خلاف جاؤں گا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ چیز تو کنٹرڈکشن ان ٹرمز ہے.
ساری دنیا کے انسانوں کا جو اجتماعی شعور ہے، جس کا ظہور اقوام متحدہ کے ڈیکلریشن سے ہوا ہے، وہ مسلمانوں کے اجتماعی شعور سے ٹکرا سکتا ہے؟
یہ بالکل ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان نے اب تک جو کچھ حاصل کیا ہے، اس میں کئی ڈکلریشن اس سے پہلے ہو چکے ہیں. آپ یہ جانتے ہیں کہ پوسٹ ماڈرنزم میں سب بڑے مفکرین یہ بحث کر رہے ہیں کہ کیا دنیا کو اس طرح کے بیانیاں چیزوں کا پابند کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کوئی گرینڈ نیریٹیوز ہونے بھی چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. اقوام متحدہ کا ڈکلریشن بھی ایک انسانی کاوش ہے. انسانی کاوش ہر وقت اس کی محتاج ہوتی ہے کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے. اس کو آپ ایک مقدس صحیفہ کیوں بنا رہے ہیں؟ ایک جانب آپ اس بات کی آزادی چاہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہوتے ہوئے قرآن مجید پر تنقید کریں، اور دوسری جانب آپ اقوام متحدہ کے ڈکلریشن کے بارے میں یہ تصور دے رہے ہیں کہ اس کے بارے میں زبان نہیں کھولی جا سکتی. کیوں نہیں کھولی جا سکتی؟ انسانی کام ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جو ویٹو کا اختیار ہے، یہ کس اصول پر مبنی ہے؟ اس کے پیچھے کوئی اخلاقی اصول ہے؟ سوائے طاقت کے وہ کون سی چیز ہے کہ جو پانچ حکومتوں کو یہ حق دیتی ہے کہ ساری دنیا کے لوگ مل کر ایک فیصلہ کریں اور وہ اس کو ویٹو کر دیں؟ کون سی چیز؟
میم صاحب، مائٹ از رائٹ.
تو مائٹ از رائٹ کا اصول کیا اخلاقی اصول ہے؟
میم صاحب، ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ فطرت کے اندر اخلاقی اصول موجود ہے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فطرت کے اندر طاقت کا اصول ہے وہ اخلاقی نہیں ہے.
نہیں، میں نے یہ نہیں عرض کیا تھا. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ فطرت انسانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا شعور رکھا ہے. وہ برائی کا شعور بھی ہے، وہ بھلائی کا شعور بھی ہے. جس وقت انسان برائی کرتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ میں برائی کر رہا ہوں. جو لوگ مائٹ از رائٹ کے فلسفے کے قائل ہیں، ان کا ضمیر بھی یہ گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ وہ اس وقت علم کے خلاف بات کر رہے ہیں، وہ اس وقت اخلاقی اصولوں کے خلاف بات کر رہے ہیں. یہ وہ بھی جانتے ہوتے ہیں. تو انسان کا اخلاقی شعور تو اس کو یہ بتاتا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔
گاندھی صاحب، اگر فطرت اخلاق فطرت ازلی ہے، لیکن آپ یہ بھی کہتے ہوتے ہیں کہ جو اخلاقی اصول ہوتے ہیں وہ ازلی نہیں ہوتے، تو یہ ان دونوں باتوں کو آپ کس طرح ریکنسائل کریں گے؟
دو پہلو ہیں، اخلاقی اصولوں کی کچھ بنیادیں ہیں، وہ تو ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی، کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ جس طرح قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا ہے کہ انسان کا عدل کو چاہنا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، یہ انسان کی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے انسان دوسروں کے معاملے میں یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ اس پر احسان کا اور اثار کا رویہ اختیار کریں، یہ ایسی چیز ہے جو پوری انسانیت کے اندر مشترک ہے۔ اس کی بنیاد پر انسانیت کی تمام اقدار وجود پذیر ہوتی ہیں۔ رشتہ داری کے تعلقات ہیں جو انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ اگر موٹوے پر ایک حادثہ ہوتا ہے، میرے لیے وہ ایک بڑی روح فرسا خبر ہو سکتی ہے، میں اس کو پڑھوں گا، لیکن اگر مجھے معلوم ہو کہ میرا باپ یا بھائی اس میں دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، میرے جذبات بالکل الگ ہوں گے، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ تو قرآن مجید نے ان کو گن کر بتا دیا۔ اسی طریقے سے وہ چیزیں جو حق تلفی کی نوعیت کی ہیں، وہ چیزیں جو ظلم زیادتی اور عدوان کی نوعیت کی ہیں، کسی کی جان مال آبرو کو آپ نقصان پہنچاتے ہیں بغیر کسی حق کے، یہ چیزیں مسلمہ اخلاقیات میں سے
بنیادی طور پر انسان کے اندر فطری طور پر جو برائی اور اچھائی کا شعور ہے اس کی نیک سکھ درست کرنے کے لیے وضع کیا جاتا ہے،
اس کی تعین کی جاتی ہے۔ یعنی دیکھیے، جس وقت آپ اپنے اختیار کو غلط استعمال کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں شر پیدا ہوتا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے سوسائٹی کو قانون سازی کرنا پڑتی ہے۔ اگر انسان کے اندر اپنے اختیار کو غلط استعمال کرنے کے دائیات ختم ہو جائیں تو وہ انسان نہیں رہے گا۔ جب تک انسان انسان ہے، وہ اپنے اختیار کو غلط استعمال کر سکتا ہے۔ جب وہ غلط استعمال کرتا ہے تو پھر آپ کو اسے روکنا پڑتا ہے۔ روکنے کے لیے سب سے بڑی طاقت قانون کی طاقت ہوتی ہے۔
گاندھی صاحب، سورۃ نساء کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور ہر وہ عورت جس کا شوہر موجود ہے، مگر وہ مشرک عورت جو تمہارے قبضے میں آ جائے۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر ایک مشرک عورت ہمارے قبضہ میں آ جائے تو محض اپنے عقیدے کی بنیاد پر کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا ماضی، اس کا گھر بار، شوہر، اس کی اولاد اور اس کی عزت اور حرمت صرف ایک مسلمان واریئر کی جنسی خواہش کی تسکین پہ قربان کر دی جاتی ہے۔ تو گاندھی صاحب، کیا یہ قانون غیر انسانی نہیں ہے؟
اس کا اسلامی قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے پس منظر کو سمجھ لیجئے۔ جس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس وقت دنیا میں غلامی بالکل ایسے ہی رائج تھی جس طرح اس وقت سود رائج ہے۔ جس طرح سود اس وقت پوری معیشت پر چھایا ہوا ہے، اس وقت غلامی پوری معیشت پر چھائی ہوئی تھی۔ لوگوں کے ہاں دسیوں کی تعداد میں غلام ہوتے تھے، وہ کاروبار غلاموں کے ذریعے سے کرتے تھے، وہ تجارت غلاموں کے ذریعے سے کرتے تھے، ان کے کھیتوں میں غلام کام کرتے تھے۔ یہ صرف نوجوان ہی نہیں تھے، ان میں بوڑھے بھی تھے، ان میں بچے بھی تھے، یہ گھروں میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ صورتحال اللہ کے پیغمبر کو درپیش ہوئی، قرآن مجید نے اس کا علاج کیا اور اس کو بتدریج ختم کرنے کے لیے قانون سازی کی۔ جب آپ کسی سماجی برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک دن میں ختم نہیں کر سکتے۔ اگر ایک ہی دن میں یہ اعلان کر دیا جاتا کہ کل سے غلامی کا خاتمہ ہو گیا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ کنگال ہو کر باہر پھر رہے ہوتے، ان کے پاس کوئی معیشت کا ذریعہ نہ ہوتا، لوگوں کو، عورتوں کو باہر پھینک دیا جاتا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ سوائے کعبہ گری کے اور کوئی پیشہ نہ اختیار کر سکتی۔ تو قرآن مجید نے ایک تدریجی طریقہ اختیار کیا ان کو ختم کرنے کا۔ جب تک یہ ختم نہیں ہوا، جو قانون چل رہا تھا اس کو چھیڑا نہیں گیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں سودی معیشت کو ختم کرنا ہے تو ہم اگلے دن بینک بند نہیں کر دیں گے، بلکہ کچھ وقت کے لیے ان معاملات کو ایسے ہی چلنے دیں گے، یہاں تک کہ ہم آہستہ آہستہ تدریجی طور پر اس میں تبدیلی پیدا کر دیں۔ یہ چونکہ اس وقت کا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا کہ غلامی کو ختم کرنے کے لیے پھر کیا اقدامات کیے گئے، یہاں تک کہ سورہ محمد نے آہستہ آہستہ اس چیز کو وہاں پہنچا دیا کہ جس کے بعد یہ کہہ دیا گیا کہ اب جنگی قیدیوں کے معاملے میں دو ہی راستے باقی رہ گئے ہیں، اما منم و اما فدا، یا تو اب ان کو فدیہ دے کر رہا کر دیا جائے گا یا احسان کے طور پر رہا کر دیا جائے گا۔ اس طرح جنگوں میں پکڑے ہوئے لوگوں کو غلام بنانے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ تو جب تک یہ معاملات نہیں ہوئے، اس وقت تک ظاہر ہے کہ وہی قانون چل رہا تھا جو عرب میں رائج تھا۔
لیکن گاندھی صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، قرآن میں اول تو اس کی نظری طور پہ دلیل نہیں ہے، اگر آپ احادیث سے بھی بات کریں، آپ سارے مسلم معاشرے کو دیکھیں تو اس میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جنگی قیدیوں پہ احسان کیا گیا ہو۔ اور دوسرا یہ کہ میں نے جو آیت بتائی ہے، یہ قرآن کا ایک قانون ہے جسے آپ آفاقی، کائناتی، یونیورسل کہتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اگر یہ اصول آپ پہ اپلائی ہوتا ہے تو اگر آپ کی ایک مسلمان عورت کسی مشرک مرد کے قبضے میں آ جائے تو اس پہ بھی تو یہی اصول۔ تو اس اصول کی بنیاد پہ آپ آج ہم مطالبہ کرتے ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کا، یا ان کے بچوں کی بازیابی کا، یا ہم گوانتانامو بے میں امریکی فوج کے مظالم پہ احتجاج کرتے ہیں، تو کیا ہم غلط کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم تو خود ہی نہیں روایات
بات قرآن میں بیان نہیں ہوئی، میں نے تو آپ کو قرآن کی آیت سنائی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ محمد میں جب بدر کا واقعہ ہونے لگا ہے تو یہ اعلان کیا گیا کہ اب جنگی قیدی پکڑے جائیں گے تو ان کے لیے دو ہی صورتیں ہیں، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اما منم بادو و اما فدا، جب تم جنگی قیدی پکڑ لو تو اب اس کے بعد کسی کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، یا اسے فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے گا یا احسان کے طور پر رہا کر دیا جائے گا۔ پھر مکاتبت کا قانون سورہ نور میں نازل ہوا ہے، جس میں جو موجود قیدی تھے یا موجود غلام تھے، لونڈیاں تھیں، ان کی رہائی کے لیے ایک باقاعدہ قانون بنایا گیا جس کو مکاتبت کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ اگر ایک مخصوص عرصے میں اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا اہل ثابت کر دیں تو ان کو لازماً رہا کر دیا جائے گا۔ یہ اس پورے کے پہلے پس منظر کو سمجھیے وہ کیا چیز ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک اس قانون کا نفاذ نہیں ہوتا اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ معاملات اسی طریقے سے چلیں گے۔ تو قرآن مجید پورے کو سامنے رکھ کے سمجھا جاتا ہے، میں نے کوئی حدیث نہیں سنائی، کوئی واقعہ نہیں سنایا، یہ سب قرآن ہے۔ اس وجہ سے ہم مطالبہ کرنے کا حق رکھتے ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں، ہمارے ہاں یہ کبھی اصول نہیں رہا۔ ایک دنیا کے اندر لعنت موجود تھی، اس لعنت کو ختم کیا ہم نے، اور ختم کرنے کے لیے جو قانون سازی قرآن نے کی ہے، میں اب بھی آپ سے بحث کرتا ہوں، آپ اس سے بہتر طریقہ بتا دیجیے۔
آپ کے گھروں میں جو لونڈیوں اور غلاموں کی کھیپ موجود ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ ہم اس کو بتدریج آزاد کر دیں گے، لیکن ان کی بات کا مطلب یہ تھا کہ نئی جنگوں میں جو نئی لونڈیاں مسلمانوں کے قبضے میں آئیں گی ان کو بھی قبضے میں لینے میں کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی۔
نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جس وقت پہلی جنگ اسلام کو درپیش ہوئی تو وہ بدر کی جنگ ہے، سورہ محمد اس سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس میں جنگی قیدیوں کے بارے میں قانون بیان کر دیا گیا، چنانچہ اب دیکھیے ٹھیک اس پر عمل ہوا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے تمام قیدی اسی طریقے پر رہا کیے ہیں، کسی کو غلام نہیں بنایا گیا، یعنی کچھ احسان کے طور پر رہا کر دیے گئے، کچھ فدیہ لے کے رہا کر دیے گئے، اور جو باقی رہ گئے ان سے کہا گیا آپ بچوں کو پڑھا دیجیے، اس کے نتیجے میں آپ کو رہا کر دیا جائے گا۔ مجھے یہ بتائیے، اس کے بعد اس قانون کی خلاف ورزی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کب ہوئی؟
گاندھی صاحب، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ نے ابھی لونڈیوں کا قانون اور غلاموں کا قانون ہمارے سامنے ایکسپلین کیا۔ سورہ معارج کی آیت نمبر 30 کو حوالہ بنا کر صاحب تفہیم القرآن لکھتے ہیں کہ لونڈیوں کے ساتھ ایک طرف جنسی تعلقات بھی جائز ہیں اور اس کے لیے کسی نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ بغیر نکاح کے جنسی تعلقات رکھتے ہیں تو وہ زنا کے زمرے میں آئیں گے اور 100 کوڑے کی سزا ہے۔ کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ لونڈیوں کے ساتھ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایکولنس کا قانون چل رہا ہے تو بغیر نکاح کے بھی ان کے ساتھ جنسی تعلقات رکھنا جائز ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟
جائز تھا اس لیے کہ عرب کا رواج یہی تھا، اس معاشرے کے اندر اس کو نکاح مانا جاتا تھا۔ میں اب آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، کل اسلام یورپ میں جاتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہمیں نکاح کی ایک دوسری صورت وجود پذیر ہو چکی ہے، یعنی اس معاشرے میں جب طلاق لینے کو ناممکن بنا دیا گیا یا سخت قوانین نافذ کر دیے گئے تو مغربی معاشرے میں کیا ہوا ہے؟ اب لوگ بغیر روایتی نکاح کے اکٹھے رہتے ہیں، وفاداری کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، کل اسلام وہاں جائے گا تو جاتے ہی اس کو ناجائز قرار دے دے گا، 100 کوڑے کی سزا نافذ کرنا شروع کر دے گا، کچھ وقت کے لیے اس کو گوارا کیا جائے گا، پھر آہستہ آہستہ اس کی اصلاح کی جائے گی۔ یہ ہوتا ہے سماجی معاملات کی اصلاح کا طریقہ۔ تو میرے عزیز، اس کو سمجھیے کہ معاشرے کیا ہوتے ہیں۔ یہ نکاح اور طلاق کا معاملہ مسیحی قانون میں بھی ایسے ہی تھا، بلکہ مسیحی قانون میں تو طلاق تک کا تصور نہیں تھا، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا، اس بگاڑ کے نتیجے میں نکاح کا انسٹیٹیوشن ختم ہونا شروع ہوا، اس کے بعد یہ ایک نئی صورت وجود میں آ گئی ہے، اور یہ آپ گھر گھر دیکھیے وہاں موجود ہے۔ ایک لڑکا اور ایک لڑکی اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اور 4 سال 5 سال 6 سال اکٹھے رہتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہو جاتی ہے، اس کے بعد اطمینان سے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ کے تو چلے جاتے ہیں۔ یہ جو صورتحال ہوگی جب آپ وہاں جائیں گے، دیکھیے ایک چیز ہے کہ آپ ایک چیز کو صحیح اور غلط کہیں، ایک چیز یہ ہے کہ قانونی طور پر اس کو ختم کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کریں، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہر آدمی بیٹھ کے گفتگو کر دے گا جہیز ایک لعنت ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ اپنی بیٹی کو جب بیاہنے لگتے ہیں تو آپ کو جہیز دینا پڑے گا۔ کیوں دینا پڑے گا؟ اس لیے کہ اس نے اسی سوسائٹی میں جانا ہے، اس معاشرے کے اندر جا کے اس نے ان عورتوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے جو اس کو بالکل ذلیل کر کے رکھ دیں گی۔ تو آپ کیا کریں گے؟ ایک جانب آپ اس کی اصلاح کا عمل شروع کریں گے اور دوسری جانب ایک چیز کو گوارا کرتے چلے جائیں گے، یہی طریقہ صحیح ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے آیات پڑھی ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ اس وقت تک یہ تعلق قانونی رہے گا جب تک یہ لعنت ختم نہیں ہو جاتی۔
لونڈیوں کے نکاح میں لیے بغیر ہی آپ ان کو
بات کر رہے ہیں، آپ کے یہ علم میں ہونا چاہیے کہ اگر میں آج طوائفوں کا کوئی اڈا ختم کرنا شروع کروں اور آپ لوگوں کو دعوت دوں کہ نکاح میں لے لیں گے، وہ اخلاقی لحاظ سے انتہائی پستی میں گری ہوئی خاتون تھیں، ان کو گھروں کے بیویاں بنا کے رکھنا ممکن ہی نہیں تھا۔ آپ ان کا پہلے مطالعہ کریں، صورتحال کیا تھی، اس وقت کتنے لوگ پیش کریں گے اپنے آپ کو۔ میں اگر آج چاہوں کہ یہاں جتنے بدکاری کے اڈے ختم کر دوں اور ان خواتین کو یہ کہوں کہ ان کو نکاح میں لے لیجئے، کون لینے کے لیے تیار ہوگا؟ یہ آسان نہیں تھا۔ اصل میں سماجی معاملات میں جب خرابی پیدا ہوتی ہے تو یہ خواہشات سے دور نہیں ہوتی، اس کو دور کرنے کے لیے بڑے غیر معمولی حکیمانہ اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔
حامد صاحب، بات یہ ہے کہ لونڈیوں سے تعلق کو یکسر اس لیے نہیں ختم کیا گیا شریعت میں کہ یہ عرب کا رواج تھا، یہ آپ نے کہا، لیکن حامد صاحب بت پرستی کو یکسر ختم کر دیا گیا، وہ بھی عرب کا رواج تھا۔ ایک عرب کے رواج کو آپ یکسر ختم کر رہے ہیں اور ایک عرب کے رواج کو آپ بتدریج ختم کر رہے ہیں، کیوں؟ اور اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جو قرآن کا منشا تھا اور اب یہ پرماننٹلی ختم ہو چکے؟
بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ دیکھیے، بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے تو مجھے صرف کہنا ہے کہ کل سے بت پرستی نہیں ہوگی، اس سے کوئی سماجی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں تو سماجی مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی عورتیں ہیں، مرد ہیں، ان کو نکال کے کہاں پھینک دوں؟ تو دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیزیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو نظریہ تبدیل کرنا ہے۔ میں یورپ کو اسلام کی دعوت دوں گا تو ان سے کہوں گا آپ کو توحید کو ماننا ہے، یہ تو بڑی آسان بات ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ وہ اپنے رسوم، رواج، روایات دو دن کے اندر ختم کر دیں تو میرے خیال میں یہ بڑی غیر حکیمانہ بات ہوگی۔ تو سماجی معاملات بالکل الگ سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں۔ جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے کہ کون یہ فیصلہ کرے گا، یہ فیصلہ تو دیکھیے اس تدریج سے ہو گیا۔ جب آپ نے آنے کا راستہ بند کر دیا تو اب نیا غلام اور نئی لونڈی تو بنے گی نہیں، جو موجود ہے ان کی ایک عمر ہے، اس کو ختم ہونا۔
ہم سے بات یہ ہے کہ سورہ نور کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ زنا کی سزا 100 کوڑے قرار دیتا ہے، جس کو مسلمان علماء کی اکثریت صرف غیر شادی شدہ جوڑوں پر امپلائی کرتی ہے، اور یہ قرار دیتی ہے کہ حدیث کی روشنی میں جو شادی شدہ لوگ زنا کے مرتکب ہوں گے انہیں رجم کیا جائے گا۔ تو آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ہر ایک کے لیے زنا کی سزا 100 کوڑے ہے یا صرف غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے؟
میں نے تو یہ بات اپنی کتابوں میں بہت واضح طور پر بیان کر دی ہے کہ بدکاری کی انتہائی سزا 100 کوڑے ہے۔ انتہائی سزا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر جرم بالکل آخری درجے میں ہو گیا ہے اور مجرم کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے تو وہ سزا آپ دے دیں گے، اگر مجرم رعایت کا مستحق ہے تو معاملہ نیچے آ جائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ انتہائی سزا ہے، اور یہ سزا دیتے وقت مجرم کے حالات دیکھے جائیں گے۔ ان حالات میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ سوال پوچھا جائے گا کہ وہ شادی شدہ تھا یا نہیں شادی شدہ تھا، کیونکہ زنا کے معاملے میں جس طرح چوری کے معاملے میں یہ دیکھا جائے گا کہ آدمی بھوکا تو نہیں تھا، اس نے کسی مجبوری کے تحت چوری تو نہیں کی، کسی استرار میں تو مبتلا نہیں تھا۔ بالکل اسی طرح اس معاملے میں بھی سوالات کیے جائیں گے۔ تو لوگ اصل میں ان سزاؤں کو اصل سزائیں قرار دیتے ہیں۔
ہر صورت میں زنا کی سزا 100 کوڑے نہیں ہے،
ہر صورت میں تو یقیناً نہیں ہوگی، انتہائی سزا ہے۔ انتہائی سزا کا مطلب ہی ہوتا ہے جب کسی قانون میں کوئی سزا بیان کی جاتی ہے تو وہ ہمیشہ انتہائی سزا ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں چوری کی سزا 7 سال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جج یہ دیکھے گا کہ اگر چوری اس طرح کے حالات میں ہوئی ہے، مجرم کسی رعایت کا مستحق نہیں رہا، تو وہی سزا دے دے گا ورنہ نیچے آ جائے گا۔ تو قرآن مجید نے بھی دونوں طریقے اختیار کیے ہیں۔ بعض صورتوں میں اس نے یہ کیا ہے کہ سزائیں اوپر اور نیچے کی دونوں بیان کر دی ہیں، جس طرح کے مثال کے طور پر فساد فلرز کی سزائیں بیان کی گئی ہیں، اور بعض صورتوں میں انتہائی سزا بیان کر دی ہے اور اس سے نیچے کے معاملات کو انسانی معاشروں پر چھوڑ دیا۔
رجم کی کیا شرعی حیثیت ہے؟
قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ مائدہ میں، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر لوگوں کی جان، مال، آبرو کے درپے ہو کے فساد پیدا کر ڈالیں، ان کے لیے 4 سزا۔ جس طریقے سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ قتل اب دہشت گردی بنتا چلا جا رہا ہے، معصوم بچوں کے پرخشے اڑ جاتے ہیں، انتہائی درندگی کے ساتھ بعض اوقات بم چلا دیے جاتے ہیں، تو یہ بھی قتل ہے، لیکن قتل نے دہشت گردی کی صورت اختیار کر لی ہے۔ اسی طرح زنا بالجبر اور عصمت دری کی صورت اختیار کر لیتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے چوری، ڈاکے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ تو یہ جو صورتیں ہیں اس کو قرآن نے ایک لفظ میں ادا کر دیا ہے کہ یہ زمین میں فساد پیدا کرنا ہے۔ اس طرح کے مجرموں کے لیے 4 سزائیں بیان ہوئی ہیں، ان میں سے پہلی سزا یہ ہے کہ ان کو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے، دوسری سزا یہ ہے کہ ان کو عبرتناک طریقے سے سولی دے دی جائے، تیسری سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ کیے جائیں، چوتھی سزا یہ ہے کہ ان کو علاقہ بدر کر دیا جائے۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ ان میں سے جو سزا بھی حالات کے لحاظ سے موزوں ہو وہ دی جا سکتی ہے۔ سخت ترین سزا بھی بیان کر دی ہے، نرم ترین سزا بھی بیان کر دی ہے۔ اس میں جو یہ تقتیل کی سزا ہے، عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے، اس کی قدیم زمانے میں ایک صورت رجم بھی تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا بالجبر کے بعض مجرموں کو اور بعض عادی مجرموں کو یہ سزا اس آیت کے تحت دی ہے، اس کا سورہ نور کی آیت سے کوئی تعلق نہیں۔
سماجی معاملات مختلف ہیں اور باقی معاملات مختلف ہیں، جیسے بتوں کی پوجا سے منع کرنا وغیرہ، شراب کی حرمت کا تعلق سماجی معاملے سے ہے یا یہ دوسرا معاملہ ہے کہ منع کر دیا تو منع ہو جاؤ؟
یہ بات یہ کہ شراب تو ہمیشہ سے ممنوع رہی ہے۔ قانون کا نفاذ کب کیا گیا؟ اس میں لوگوں کو ایک وقت تک کے لیے مہلت دی گئی، اور جب کسی انسان کی عادت چھڑانی ہو تو اس کے لیے بھی مہلت دینا ہوتی ہے۔ ایک نظریے کو تبدیل کرنا اور چیز ہے، سگریٹ چھڑوانا یعنی میں آپ کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہوں توحید اور رسالت پر، ممکن ہے ایک ہی نشست میں آپ رسالت کو بھی مان لیں توحید کو بھی مان لیں، لیکن اگر آپ سگریٹ کے عادی ہیں اور آپ سے کہا جائے کل سے آپ کو روزہ رکھنا ہوگا تو اس کے لیے آپ کو مہلت دینا پڑے گی۔ انسانی عادات کے معاملے میں مہلت دینا ہوتی ہے، سماجی معاملات میں مہلت دینا ہوتی ہے، یہی حکمت ہے جو قرآن نے سکھائی ہے۔ اصل میں ہم تو مولویوں سے یہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے اس حکمت کا مطالعہ کرو، جب آپ کسی سوسائٹی کو دین پہنچا رہے ہوتے ہیں تو کہاں سے شروع کریں گے؟ سیدہ عائشہ نے دیکھیے کتنی خوبصورتی سے اس بات کو بیان کی ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کے لوگوں کی ایمانیات کو موضوع بنایا، ان کو توحید کی دعوت دی۔ اگر پہلے دن آپ عرب معاشرے میں آ کے یہ کہتے ہیں کہ زنا چھوڑ دو تو کوئی بھی نہ چھوڑتا۔ تو کسی معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے اس معاشرے کا مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ قرآن کو پڑھتے وقت بھی آپ یہ سمجھیے کہ قرآن کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو سے وہ ابدی قانون بیان کر رہا ہوتا ہے اور دوسرے پہلو سے اس وقت کی اصلاح کا پروگرام بیان کر رہا ہوتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو لوگ خلط ملط کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ کرتے کیا ہیں، قرآن مجید کے باقاعدہ طالب علم بن کر اس کا مطالعہ کرنے کی بجائے وہ یہاں تہاں سے ایک آیت پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے قرآن پر تدبر کا حق ادا کر دیا۔ پورے قرآن کو سامنے رکھ کے دیکھیے، وہ دو کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی ایک جانب وہ ایک ابدی قانون بیان کرے گا اور دوسری جانب اس وقت کے معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے اقدامات کرے گا۔ اس میں اس کو بہت سے وہ معاملات جو ہیں ان سے صرف نظر کرنا پڑتا ہے، اور یہ صرف نظر شراب کے معاملے میں بھی کیا گیا۔ شراب کبھی جائز نہیں تھی، ایک چیز کو قانوناً کب منع کرنا ہے؟ سود جائز نہیں ہے، آپ کے ملک میں چل رہا ہے، قانوناً کب منع کرنا ہے؟ اس کے لیے معیشت دیکھنی پڑے گی، بینکاری کا نظام دیکھنا پڑے گا، متبادلات دیکھنے پڑیں گے، اس کے بعد منع کیا جائے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ مجھے اس مذہب کو پھیلانے کے لیے بھیجا گیا، ایز اے میسنجر بھیجا گیا، ناٹ دا گارڈین آف فیتھ۔ تو جب ان کے بارے میں کہ صرف بات بتاؤ اور گارڈین آف فیتھ مت بنو، تو ہم کیوں روکتے ہیں قوانین وضع کر کے؟
کس چیز کو روکتے ہیں؟ یعنی ہم ان مسلمہ برائیوں کو روکتے ہیں جن کو ساری انسانیت روکتی ہے؟
لیکن ہم نے اس کا مذہب سے کیا تعلق کر دی ہے؟ آپ کا کام ہے آپ کریں، آپ کا کام ہے نہ کریں، میں آپ کو کیوں روکوں؟
اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ جب آپ کے پاس ایک حکومت ہوگی، دیکھیے ایک روکنا وہ ہے کہ میرے پاس اختیار اور اقتدار نہیں ہے تو میں کم تولنے والے کو نصیحت ہی کروں گا، اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا، مجھے حق نہیں ہے کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ لوں۔ لیکن اگر میرے پاس اقتدار ہے تو پھر میں کم تولنے والے کا ہاتھ پکڑوں گا۔ اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، اس کا تعلق تو مسلمہ اخلاقیات سے ہے۔ یہ حق تو آپ کو انسانیت دیتی ہے۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بازار میں کھڑا ہوا کسی کو مار رہا ہو اور آپ اس کا ہاتھ نہ پکڑیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو بس نصیحت ہی کر سکتا ہوں، جب آپ کے پاس طاقت ہوگی تو آپ ہاتھ پکڑیں گے۔ تو طاقت کا استعمال اگر آپ کر رہے ہیں اپنے دائرہ اختیار میں، پہلی بات یہ، اور دوسری یہ کہ صحیح اصول کے اوپر، تو دنیا بھر میں کیا جاتا ہے۔
یہ سب حدود میں ایویڈنس اسٹینڈرڈ پہ بہت زیادہ آبجیکشن ہے۔ زنا ثابت کرنے کے لیے چار گواہ کی ضرورت ہے، جبکہ یہ ایک ایسا اوفینس ہے جو کہ سیکریسی میں ہوتا ہے، نہ کہ پبلک پلیس پہ۔ تو کیا اسلام کا مقصد اس کے پیچھے یہ تو نہیں کہ کم نے اس کی زنا کی سزا ہی نہیں دینی، یا اس کا مقصد ایسا ہو کہ زانی جو ہے وہ قابل معافی ہو؟
جرائم دو طرح کے ہیں، ایک جرائم وہ ہوتے ہیں جس میں کسی دوسرے کا حق تلف ہوتا ہے، مثال کے طور پر چوری کی، مثال کے طور پر ڈاکہ ڈالا، مثال کے طور پر زنا بالجبر کا ارتکاب کر لیا۔ اس طرح کے معاملات کے اندر قرآن مجید نے یا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے کوئی نصاب شہادت مقرر نہیں کیا۔ قاضی کی ثواب دید ہے، وہ جس طرح چاہے کسی جرم کے ثبوت کے ذرائع اکٹھے کرے اور اپنے اطمینان کی بنیاد پر سزا دے دے۔ ایک وہ معاملات ہیں جن کو اللہ نے جرم قرار دیا ہے، اس میں کسی انسان کا حق تلف نہیں ہوتا، بدکاری انہی میں سے ہے۔ یہ جب رضامندی کے ساتھ ہوتی ہے تو ایسا نہیں کہ آپ کسی پر جبر کر رہے ہوتے ہیں، جب اللہ نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے تو اس کے لیے یہ زور دیا کہ نصیحت کی جائے، تلقین کی جائے، لوگوں کی اصلاح کی جائے، ان کی تعلیم دی جائے۔ البتہ اگر معاملہ یہاں تک پہنچ جائے کہ چار چار آدمی بھی گواہ بن جائے تو پھر سزا دے دی جائے۔ تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان دونوں کو الگ الگ سمجھ لینا چاہیے۔ اس طرح کا معاملہ چونکہ ایک شخص کی حیثیت عرفی کو ہمارے معاشرے میں ختم کر دیتا ہے، اس لیے یہاں ثبوت کا بڑا کڑا طریقہ اختیار کیا گیا، تاکہ سزا اس وقت آ کر دی جائے جب کوئی اور چارہ باقی نہ رہ جائے۔ یہ وہی اصول ہے کہ جرم آخری درجے میں ہو جائے اور مجرم کسی رعایت کا مستحق نہ رہے۔
یہ فرق کیا بات یہ ہے کہ سورہ نور کی جو چھٹی اور ساتویں آیت ہے، اس کی روشنی میں اگر زنا کا صرف ایک عینی شاہد ہو تو وہ چار بار قسم کھا کر چار گواہوں کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اور دوسری طرف آٹھویں اور نویں آیت کی روشنی میں جو ملزمہ ہے وہ بھی چار بار قسم کھا کر اس الزام سے بچ سکتی ہے۔ تو اب اس کی روشنی میں کلاسیکل اسلامک جورسپروڈنس میں، جس میں ڈی این اے وغیرہ نہیں شامل، آپ زنا کے جرم اور اس کی سزا کا تعین کیسے کریں گے؟
یہ میں سمجھ نہیں سکا کہ آپ نے کہاں سے یہ ملزم اور ملزمہ اور مجرمہ نکالے ہیں۔ وہ تو میاں بیوی کا معاملہ ہے، یعنی اگر کوئی آدمی اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے یا بیوی شوہر پر الزام لگاتی ہے، اس معاملے سے کیسے نمٹا جائے؟ اس میں قرآن مجید نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی پر یہ الزام لگا رہا ہے تو وہ چار مرتبہ قسم کھائے گا، پانچویں مرتبہ اپنے اوپر لعنت بھیجے گا، اور بیوی کو بھی حق دیا جائے گا کہ وہ بھی اس کی قسموں کو اپنی قسموں سے باطل
کرے۔ شوہر اور بیوی کا لفظ استعمال ہوا ہے؟
جی بالکل، ازواج ہم کے الفاظ ہیں، وہاں بیوی اور شوہر کا مسئلہ زیر بحث ہے، اس کا عام لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس میں بھی بڑا حکیمانہ قانون دیا ہے، اس لیے کہ ایک گھر کا معاملہ ہے، اس گھر کے اندر ایک شوہر اور بیوی کے درمیان وفاداری مشتبہ ہو گئی ہے، تو اس معاملے کو کیا گواہوں پر چھوڑا جائے گا؟ اس کے لیے ایک بڑا حکیمانہ طریقہ اختیار کر لیا۔
پھر کیسے تعین ہوگا اس جرم اور سزا کا جو میاں بیوی کے مابین ہوا ہے؟
یہ بات یہ ہے کہ شوہر نے چار مرتبہ قسم کھا کر
اس نے کھا لی، چار قسمیں اس نے کھا لی، صاحب برابر
برابر ختم کر دیا جائے گا معاملے کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ نکاح ختم کر کے تفریق کر دیں گے، سزا نہیں دے سکتے۔
صحیح،
اس سے بہتر طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے اس طرح کے معاملے میں؟
ٹھیک،
اگر ایویڈنس سٹینڈرڈ میں اس قدر لچک ہے تو کیوں ہمارے قوانین جو ہیں وہ تبدیل نہیں کر دیے جاتے ایویڈنس سٹینڈرڈ کے لحاظ سے زنا میں؟
میں تو ہمیشہ یہ چاہتا ہوں کہ تبدیل ہونے چاہیے یہ قوانین، میں نے تو اس کے لیے بڑی جنگ لڑی ہے، بہت دلائل دیے ہیں، لوگوں کو بتایا ہے کہ اسلام کیا چاہتا ہے اور آپ کیا بیان کر رہے ہیں۔ ہمارا جو اس وقت قانون شہادت بنا ہوا ہے اور اسلام کی روشنی میں بنایا گیا ہے وہ ایک مست شدہ چیز ہے، تو اس کی بنیاد پر آپ بات نہ کریں، قرآن کی بنیاد پر بات کریں۔ قرآن آپ کے گھروں میں موجود ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس چیز کو آپ پڑھیں اور دیکھیں کہ کتنی حکمت پر مبنی ہے، کس طرح انسانی سماج کو وہ درست کرنے کی تعلیم دیتا ہے، کس کس جگہ سے انسان کو یہ سمجھاتا ہے کہ آپ کو معاملہ کیسے کرنا ہے۔ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں یا اس مقصد کے لیے کہ ہمیں اپنی تائید میں کوئی آیت چاہیے ہوتی ہے، اور یا اعتراض ڈھونڈنے کے لیے؟ آپ تدبر کے ساتھ مطالعہ کریں کہ وہ کیا بات کس موقع پہ کر رہا ہے اور کس چیز کو بیان کر رہا ہے۔
جرم اگر کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے لیکن اس کے پاس کوئی نہ کوئی لاجک یا اس کی کوئی ریزن تو ہوگی جرم کرنے کی، تو جو اسلام ایکسٹریم سزائیں بتاتا ہے اس کے علاوہ بھی تو کوئی ان کی اصلاح کے لیے بھی تو کوئی تھوڑی گرانٹ ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل، ضروری تو نہیں کہ ایک قتل کرے اس کو آگے سے قتل ہی کر دیا جائے، کیا ہم اسے کچھ دیر قید کر کے اس کی اصلاح نہیں کر سکتے؟
دیکھیے، بات یہ آپ نے جو فرمایا کہ اس کے پاس کوئی لاجک ہوگی، تو اسی کو تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب وہ پیش کرے گا تو عدالت دیکھے گی، اگر وہ عذر قابل قبول ہے تو سزا نہیں دے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ جب قحط پڑ گیا تو انہوں نے کہا کہ اب چونکہ لوگوں کے حالات ایسے ہو گئے ہیں، میں اس سزا کا نفاذ نہیں کر رہا، تو گرد و پیش کے حالات بھی دیکھے جائیں گے، سماجی معاملات بھی دیکھے جائیں گے، عدالت اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ نہیں، اس مجرم کے لیے اب اصلاح کی گنجائش ختم ہو گئی ہے، تو پھر سزا دی جائے گی اس کو۔
اصلاح کی جو ہے چیز وہ کیسے کسی کے لیے ختم ہو سکتی ہے؟ اصلاح تو کسی بھی ٹائم ہو سکتی ہے۔
دیکھیے، بات یہ ہے کہ اصلاح تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پھر تو کسی قسم کی سزا بھی نہیں دینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر اصلاح تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، آدمی کی اطمینان کے ساتھ انہیں کہنا چاہیے کہ چلیے آپ جائیے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک بڑا واقعہ ہوا ہمارے ساتھ، طالبان کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ ہم یہاں پہ اپنی حکومت قائم کر کے بیٹھے ہوئے اور ہم نے کچھ لوگوں کو پناہ دے رکھی ہوئی ہے۔ امریکہ میں ایک واقعہ ہو گیا، اس کے بعد امریکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں اقدام کرے گا، یعنی کچھ مراحل سے گزرنے کے بعد۔ اس میں پھر ماہرین نفسیات وہاں بھیجے گئے، اصلاح کرنے کے لیے اصلاح خانے بنائے گئے، یعنی کچھ وقت ایسے آ جاتے ہیں۔ میں اس وقت یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے درست کیا یا غلط کیا، جس وقت آپ کو اقدام کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے یہاں اس وقت ملک کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی ہوئی ہے، وہ لوگ کے جو دہشت گردی کا ارتکاب کرتے ہیں، جو معصوم لوگوں کو مار ڈالتے ہیں، اگر اس طرح کا مجرم کبھی آپ کی گرفت میں آ جائے، اس ماں کے جذبات ذرا مجھے بتائیے جس کو آپ اصلاح کی اس وقت تلقین کرنے کے لیے بیٹھیں گے، جس کے بچے کے پرچے اڑا دیے گئے ہیں۔ اس وجہ سے مجرموں کے معاملے میں صرف اصلاح ہی نہیں ہوتی، اگر آپ اصلاح کا قانون نافذ کر دیں گے تو یہ جرم کو شہ دینے کے مترادف ہوگا، اس کی سزائیں بھی مقرر کی جاتی ہیں اور اصلاح کے امکانات بھی پیدا کیے جاتے ہیں۔ انسان میں اور خدا میں یہی فرق ہے، انسان اصل میں یک رخا ہوتا ہے، اس پر اصلاح کا جذبہ غلبہ پا لے گا تو مجرم کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور اس کے اوپر جرم کی سزا دینے کا دائیا سوار ہو جائے گا تو مجرموں کو کولو میں پیسنا ڈالنا شروع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قانون دیا تاکہ آپ اعتدال اور توازن کے ساتھ معاملہ کریں۔ اور دیکھیے کتنا اچھا دیا ہے، آپ نے قتل کی بات کی، قتل کے معاملے میں یہ صرف قرآن ہے جس نے یہ راستہ کھولا ہے کہ اگر مقتول کے وارث معاف کر دیتے ہیں تو پھر دیت پر معاملہ کر لیا جائے۔ کیوں کھولا ہے؟ اسی لیے کھولا ہے کہ اصلاح کے مواقع رہیں، انتقام کے جذبات کم کیے جائیں، لوگوں کے مابین صلح کرا دی جائے، تو ہر جگہ اس اصول کو قائم رکھا ہے۔ لیکن سزا ایک آخری درجے کی ہونی چاہیے، اگر قانون کے آپ ہاتھ باندھ دیں گے تو پھر اس کے بعد کتنے لوگ ہوں گے کہ جو لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن کے کھڑے ہو جائیں۔
بات یہ ہے کہ آپ اسلامی شریعت کی تمام سزاؤں کو میکسیمم پینلٹی قرار دے رہے ہیں، اس کے بیچ کا جو ٹرانزیشن پروسیس ہے اس پر مذہب کوئی روشنی نہیں ڈالتا، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو مسلمان فقہا کی جو اکثریت ہے وہ ان سزاؤں کو حتمی، ابدی اور ایبسلوٹ ہر حال میں مانتی ہے۔ اب آپ یہ بتائیں، اگر ان کی انٹرپریٹیشن غلط بھی ہے تو ان کی غلط انٹرپریٹیشن کا خمیازہ معصوم مسلمان کیوں بھگتیں؟
میں نے تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے تو حالات کی رعایت کی ہے اور حالات کی رعایت سے یہ سزائیں دی ہیں۔ یہ جو بات آپ نے کہی کہ باقی معاملات میں مذہب رہنمائی نہیں کرتا، جب اس نے ایکسٹریم پنشمنٹ مقرر کر دی تو اب آپ اس کے نیچے آ سکتے ہیں نا، اوپر تو نہیں جا سکتے۔ آپ کے لیے حد مقرر کر دی ہے، اس کے بعد آپ قانون سازی کیجئے۔ وہ قانون سازی آپ اپنی پارلیمنٹ میں کر سکتے ہیں۔ تمام معاملات میں مذہب کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی رہنمائی کرے، وہ رہنمائی صرف ان معاملات میں کرتا ہے جن میں انسانی عقل کے سخت غلطی کھانے کا امکان ہوتا ہے یا انسان کے پاس فیصلہ کرنے کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ سزاؤں کے معاملے کو لے لیجیے، چوری ایک جرم ہے، یہ میرے نزدیک بھی جرم ہے، آپ کے نزدیک بھی جرم ہے، ساری انسانیت کے نزدیک جرم ہے، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اس کے لیے فیصلہ کرنے کی کیا بنیاد ہے انسان کے پاس؟ ہو تو کوئی بتا دے مجھے۔
ہم سب قید میں رکھتے
ہیں، میں کہتا ہوں 3 سال، نہیں مقرر کریں گے نا سزا، میں کہتا ہوں 3 سال، آپ کہتے ہیں 4 سال، وہ کہتے ہیں 5 سال، وہ کہتے ہیں 10 سال، فیصلہ کرنے کی کیا بنیاد ہے؟ قتل ایک جرم ہے، کیا سزا ہونی چاہیے؟
جرم کی نوعیت سے اس کا فیصلہ کیا جائے گا نا،
جرم کی نوعیت کا فیصلہ کون کرے گا؟ یعنی آپ مجھے بتا دینا، میں آپ سے بحث کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں جی بات یہ کہ چوری جو ہے یہ اصل میں 4 سال کے ہم وزن ہے،
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے نا،
ٹھیک ہے،
پارلیمنٹ میں آپ اس کی سزا مقرر کر رہے ہیں، کیا بنیاد ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا بنیاد ہے۔
جی
بنیاد تجربہ اور مشاہدہ ہوتا ہے، یعنی انسان اپنے تجربات سے گزر کر یہ طے کرتا ہے کہ یہ کام مجھے کرنا ہے۔ اس معاملے میں انسانی تجربات انتہائی ہولناک ہیں، آپ انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں، اس میں معمولی معمولی جرائم پر انسانی معاشرے انتہائی عبرتناک سزائیں دیتے رہے ہیں اور بہت بڑے بڑے جرائم کے بارے میں بہت افسردہ سے کام دیتے رہے ہیں۔
ہاتھ کاٹنے کو، گردن قلم کرنے کو، ہاتھ پیر بے ترتیب گردانے کو ہولناک سزائیں نہیں گردانتے، اور اب قید کی سزا کو ایک ہولناک سزا گردان رہے ہیں۔
میرے نزدیک تو یہ ایک بدترین جرم ہے انسانیت کے خلاف۔ آپ اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی کو قید کر دیا گیا ہے، آپ کو کیا حق تھا کہ آپ اس کی اصلاح کی مدت طے کریں؟ ابھی تو یہ بحث ہو رہی تھی یہاں پہ کہ انسان کسی وقت بھی اصلاح یافتہ ہو سکتا ہے، آپ کو کیا حق تھا کہ آپ اس کو مجرموں کے ایک ماحول کے اندر ڈال دیں؟ آپ کو کیا حق حاصل تھا اس کو کہ آپ ایک باپ کو قید کر کے اس کے بچوں کو اس اذیت میں مبتلا کریں کہ وہ ہر ہفتے جا کر سلاخوں کے پیچھے اپنے باپ کو دیکھیں؟ آپ کو کیا حق حاصل تھا اس کا کہ 10 سال کے لیے قید میں ڈال دیں اور عورت بالکل معلق ہو کے رہ جائے؟ مجھ سے قید کے اوپر بحث کر لیجیے۔
حامد صاحب، اب بات یہ ہے کہ یورپین یونین میں سزائے موت کی پابندی کے باوجود جرائم کی شرح ان ممالک سے کہیں کم ہے جہاں سزائے موت کا قانون موجود ہے، تو اب سزائے موت کو ختم کرنے کے مطالبے کو اسلامی شریعت اور انسانی حقوق کے تناظر میں کس طرح دیکھتے ہیں؟
دیکھیے، یہاں پھر وہی صورتحال ہے کہ کبھی انسانوں کے اوپر یہ چیز غلبہ پا لیتی ہے کہ ہر ایک کو مار ڈالنا ہے، اور کبھی یہ صورت ہوتی ہے کہ سزائے موت کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے۔ جب تک موت کسی انسان کے ہاتھ سے وارد ہو رہی ہے، میں کسی کو قتل کر رہا ہوں، میں دہشت گردی کر رہا ہوں، میں معصوم بچوں کو مار رہا ہوں، اس وقت تک سزائے موت کو قانون سے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ قرآن کا احسان دیکھیے کیا ہے، اس نے اس معاملے میں بھی بادشاہوں کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار چھین لی اور یہ کہا یہ صرف 2 جرائم ہیں جن میں موت کی سزا دی جا سکتی ہے، ایک یہ کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہو اور دوسرے یہ کہ کوئی کسی کی جان مال آبرو کے درپے ہو گیا ہو اور اس نے قانون ہاتھ میں لے لیا ہو۔ تو متعین کر دیا کہ یہ 2 جرائم ہیں، ان جرائم کے علاوہ کسی جرم میں موت کی سزا نہیں دی جا سکتی۔
قتل کی سزا قتل ہے،
قتل کی سزا قتل ہے، اگر مقتول کے وارثوں نے معاف کر دیا ہے تو عدالت اس کو معاف کر سکتی ہے۔
یعنی ایک امیر آدمی قتل کرے اور غریب اس کو کمپنسیشن لے کر آرام سے مزے کی زندگی جیے تو مذہب کو اس پہ یعنی کمی نہیں، قانون کو اس پہ کوئی اعتراض
نہیں؟ ہم نے مقتول کے وارثوں پر یہ بات چھوڑی ہے، غریب اور امیر کا سوال نہیں ہے۔ اگر دیت پر معاملہ ہو جاتا ہے تو سوسائٹی مدد کرے گی، ریاست مدد کرے گی۔
منی از اے بگ ٹیمپٹیشن،
اچھی بات ہے، ایک آدمی کی جان بچا لی ہم نے، ان کے لیے بھی بندوبست کر دیا، اگر وہ دینے کے قابل نہیں ہے تو سوسائٹی آگے بڑھ کے ادائیگی کر دے گی۔ اگر معاف کر دیا جائے گا ایک بار تو پھر ہم آدمی کو قتل نہیں ہونے دیں گے۔
سر، ایک غریب آدمی دیت نہیں دے سکتا تو وہ قتل ہو جائے، اور ایک امیر آدمی جو دیت دے سکتا ہے وہ قتل نہ ہو؟
یہ یوں تو نہیں ہے، دیکھیے نا، یہ تو آپ کی تعبیر ہے۔ مثال کے طور پر ایک غریب آدمی نے قتل کیا ہے، اس کو مقتول کے وارثوں نے معاف کر دیا ہے، وہ دیت دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اب سوسائٹی آگے آئے گی، دیت ادا کر دی جائے گی اس کی۔ یعنی آپ سوسائٹی کی قدر و قیمت کو محسوس کریں،
سوسائٹی کے بارے میں بڑا حسن ظن رکھ رہے ہیں۔
سوسائٹی ریاست ہے نا، نظم ریاست ہے، اگر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ مقتول کے وارثوں نے معاف کر دیا ہے تو پھر 10 راستے ہم نکال دیں گے، لیکن اس کو قتل نہیں ہونے دیں گے۔
ناظرین، جب ٹانگ میں زہر پھیل جائے تو انسانی جان بچانے کے لیے ٹانگ کو کاٹنا ہی پڑتا ہے، اسی طرح کوئی فرد یا گروہ انسانی سماج کے وسیع تر مفاد کے برعکس انسانی معاشرے میں فساد فی الارض کا مرتکب ٹھہرے تو اس فرد یا گروہ کو بھی معاشرے سے علیحدہ کرنا پڑتا ہے، یہ علیحدگی قید کے ذریعے ہو یا سزائے موت کے ذریعے۔ یہ نقطہ مغربی اور اسلامی سماج میں باعث تفریق ہے، مگر راستے سے قطع نظر منزل دونوں کی ایک ہے۔ مگر اسلامی شریعت کے بنیادی قوانین کی اسپرٹ کو محفوظ رکھتے ہوئے کیا انسانی سماج کو درپیش مسائل کا حل نظریاتی اختلافات سے بالاتر ہو کے مشترکہ طور پہ تلاش کیا جا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہم اگلے پروگرام میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔